فرمایا تم میں سے جو لوگ بن بیاہے ہیں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی شادی کو ڈیلے نہیں کرو تاکہ ان برائیوں کی روک تھام ہو سکے. اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی بعض اوقات شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ابھی بوجھ بہت اٹھا نہیں سکتے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر منیمم پہ بھی گزارا ہو سکے تو باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ رستے اور کھول دے گا. اس کو ایشو نہ بناؤ، اس بنا پہ نکاح کو ڈیلے نہیں کرو. اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے، مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنی آزادی کو مالک سے خریدنے کا معاہدہ کرے، تو اگر وہ یہ چاہیں تو مکاتبت کر لو، انہیں آزاد کر دو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آزادی کے بعد وہ معاشرے میں شر اور فساد پھیلائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں ہر شخص کو کسی نہ کسی کی پروٹیکشن میں ہونا ہوتا تھا تاکہ لوگ ایسی آزادی کے ساتھ دوسروں کی عزت جان مال کے لیے مشکل پیدا نہ کریں. اب اصل یہ غلام وغیرہ جو تھے مختلف جنگوں میں ہاتھ آئے ہوئے لوگ تھے، بعض اوقات ان کی اتنی تربیت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، تو ان کو معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر ان لوگوں سے شر زیادہ پھیلتا ہے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب حاضر ہو، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے. یعنی والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر معاشرے میں ایسے لوگ بے مہار ہیں تو وہ پھر خرابی کریں گے. تو اس لیے یہاں پر سورت نور میں ان کا بھی ساتھ ہی ذکر آ گیا. اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ غری پہ مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پہ مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر آزادی دے دو. ایکچولی یہ تھا کہ عبداللہ بن ابئی نے اس قسم کا بزنس شروع کر رکھا تھا جو کہ انتہائی مکروہ چیز تھی. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو جس اپنی لونڈی سے وہ یہ کام کرواتا تھا اس کو اس سے الگ کر دیا گیا، اس سے آزاد کروا دیا گیا. جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان عورتوں کے اوپر پھر الزام نہیں ہے، پھر جو کروانے والے ہیں غلط کام ان کی پکڑ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی باتیں بالکل واضح ہیں، صاف ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان کو سنجیدگی کے ساتھ لے. اور عین بیچ میں، یعنی ابھی مزید احکامات بھی آئیں گے، درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نور کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے. یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو کسی کو ہدایت نصیب نہ ہوتی، اور تمہیں اچھے اور برے کا کوئی فرق بتانے والا نہ ہوتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بھی نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے. تہجد کی جو دعا اس میں آتا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، تو ہی ان کا خالق ہے، اور تو ہی ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، کمشکاتٍ فیہا مصباح، وہ ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، ایک نیش کی طرح ہے جس میں ایک لیمپ ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی پروٹیکٹڈ ہے. اور چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے اس کو آگ لگے یا نہ لگے. روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب جانتا ہے. واللہ بکل شیئن علیم، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہاں پر اس مثال کے ذریعے ایک بہت خوبصورت بات سمجھائی گئی، وہ یہ کہ اللہ کا نور جب دل میں آتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے جب بندہ مومن کے اندر ہدایت آتی ہے، تو پھر اس دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک چراغ جل اٹھتا ہے، روشنی ہوتی، اور وہ چراغ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے ایک گلاس کے ساتھ جیسے، یعنی اس کو ایسا انوائرنمنٹ نصیب ہوتا ہے کہ جس سے اس کا یہ نور صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں، اس کو صرف خود اس کو نہیں روشنی دیتا بلکہ اس کے آس پاس کو بھی منور کرتا ہے. گلاس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے روشنی چھن کے باہر نکلتی ہے اور دور دور تک پھیلتی ہے, اور پھر وہ گلاس اس کو مختلف طرح کے جو ہوائیں ہیں یا آگ بجھانے والی یا چراغ کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ نور, ایمان کا نور, اچھے ماحول کی پروٹیکشن, یہ انسان کو ایسا بہترین انسان بنا دیتی ہیں کہ جس سے اس کی روشنی اور اس کی ہدایت اور اس کی چمک سے پورا معاشرہ منور ہو جاتا ہے. جب تک انسان کے اندر یہ نور نہیں آتا اس وقت تک انسان شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ شیطان کے وسوسے ایک تیر کی طرح ہوتے ہیں جس کو ایمان کی یہ قوت اور یہ روشنی بجھا دیتی ہے یا اس کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے. یہ نور ایسا نور ہوتا ہے کہ جس سے انسان حق اور باطل میں فرق محسوس کر لیتا ہے. انسان کے اپنے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے, وہ انسان اپنی ذات کے اندر مطمئن ہوتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے روشنیوں میں رہنے والا انسان. اس کے برعکس جس شخص کے دل کے اندر اندھیرا ہو اور اس کے ماحول میں بھی خرابی ہو تو پھر اس کو نہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور نہ اس کو اپنی پہچان ہوتی, نہ اس کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے. ایسا انسان صرف غفلت اور بے حسی کی زندگی گزار کر ہمیشہ کی ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے اس نور کو جو تیل مل رہا ہے, یعنی یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کو جو روشنی پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے زیتون کا تیل, یعنی ہدایت کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ مسلسل اس کا رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رہتا ہے, اس کو علم ملتا رہتا ہے. جب وہ علم ملتا رہتا ہے تو یہ چراغ مزید جلتا رہتا ہے. چراغ اسی وقت جل سکتا ہے جب اس کو سینچنے والا تیل موجود ہو, اور اگر وہ تیل ہی نہیں, وہ ہدایت کا سورس اور منبع سے کٹا ہوا ہے تو وہ چراغ زیادہ دن نہیں جل سکتا. یعنی ایمان ایسی چیز ہے جو دل میں آتا ہے لیکن اس کو سینچنا پڑتا ہے, اس کو روشن رکھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے سے چراغ جل تو اٹھتا ہے لیکن اگر اس کا اس کی جو لائٹ ہے یا اس کی جو بتی ہے اس کا اگر سلسلہ اس کے سورس کے ساتھ نہیں یا اس کو ایسا تیل سینچ نہیں رہا تو چراغ جلتا نہیں رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روشنی کے سارے اسباب جمع کرنے کی ضرورت ہے, انسان کو ان کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رابطے کی ضرورت ہے, اور اس مثال سے اللہ لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھاتا ہے. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یہ گھر کون سے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ مساجد ہیں. ان کو بلند کرنے کا, ان کو بنانے کا, ان کی حفاظت, ان کی کیئر اور ان کی سرپرستی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آباد کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے, اذن دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو, ان کو قبرستان نہ بنا دو جیسا کہ یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا تھا. بے شک جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت, اللہ کی یاد اور اقامت صلات اور ادائے زکات سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی, اور یہ وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا, یعنی جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی اندھیرے میں جو شخص ہوتا ہے وہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں, اپنے ماحول کے بارے میں, اپنی آخرت کے بارے میں, اپنے انجام کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے دور سے کوئی شخص ریت کے سمندر کو پانی کا سمندر سمجھے اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس میں سے کچھ بھی نہ پائے. یعنی وہ حقیقت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, وہ ایک فانٹیسی ورلڈ میں ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, وہ ایک سراب ہے. تو اسی طرح جو لوگ ہدایت سے خالی ہیں, ہدایت کے سر چشمے اللہ کی کتاب اور سنت سے دور ہیں, وہ اس زندگی کی بنیاد ایک ایسی چیز پر رکھے ہوئے جو نیچے سے کھوکھلی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ اپنے اعمال کو جانچ سکیں، اس کا حساب لے سکیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، یعنی بڑی غلط فہمی تھی اس کی کہ اس کا سب ٹھیک ہے، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. یعنی مرنے کے بعد کے بارے میں اس نے کچھ ایسی باتیں سوچ رکھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ویسے بہت سے لوگ غلط کام کرتے رہتے ہیں، دل کھول کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم، وہ چاہے تو کسی بھی چیز پہ بخش دے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی سنجیدگی سے کچھ نہیں سوچتے. تو ایسے لوگ جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، لیکن جو انہوں نے سوچ رکھا تھا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھنے بھی نہ پائے. یعنی اتنے اندھیروں میں ہیں ایسے لوگ جن کا اللہ اور اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، کہ ان کو اپنی بھی پہچانی، یعنی اپنا ہاتھ نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی بے خبر ہیں. جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی واحد سورس اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی کا اللہ سے تعلق نہیں تو کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ دے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، تو کیا انسان تو نہ جانے گا؟ اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے غیر محسوس طریقے سے؟ کوئی ان کی ٹریفک میں ہنگامہ نہیں، شور نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی کسی قسم کی کا کوئی فساد فتنہ نہیں. پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتے ہیں، مختلف سمتوں سے آ کے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، یعنی برف. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اذن سے ہو رہا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، یعنی انسان ہر واقعے سے، ہر چیز سے سبق سیکھے اور کسی نتیجے پر پہنچے. مومن دنیا میں غافل ہو کر نہیں رہتا. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی دو ٹانگوں پر، کوئی چار ٹانگوں پر، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی انسان ان سے بھی عبرت لے کہ ایسا کیوں ہے. اصل بعض جانور ان کی بے شمار ٹانگیں ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح چل رہے تھے، اگر آپ غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسی زبردست کوارڈینیشن ان کے اندر ہوتی ہے ان کے چلنے میں. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی. اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. یعنی زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کو نہیں مانتے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ادروائز نہیں آتے جب انہیں پتا ہو کہ بات ہماری مرضی کے خلاف ہوگی. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ یعنی ان کا اعتماد کیوں نہیں ہے اللہ پر؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ایمان والے کون ہیں؟ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جو آپ فرمائیں گے وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پابندی فرض کے درجے میں ہے، چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے. ان کو ماننا لازم ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھر سے نکل کھڑے ہوں، یعنی باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اللہ کے فرما بردار بنو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو ان کی بات ماننا، اور اب ان کی سنت کی پیروی مراد ہے. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بوجھ رکھا گیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا اس کے تم ذمہ دار ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ہے ہدایت کا کرائیٹیریا. کوئی شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. یعنی مدینہ پر ایک عرصہ تک تو خوف کے بادل چھائے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جب دین اسٹیبلش ہو گیا تو مسلمان جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس جگہ پر امن میں تھے، بلکہ جہاں جہاں تک مسلمان گئے ہر جگہ امن ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ہیرا سے عراق کا علاقہ، وہاں سے زیورات میں لدی ہوئی ایک عورت چلے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. اور یہ امن مسلمانوں نے دیکھا کہ واقعی عدی بن حاتم جو مسلمان ہوئے تھے کرسچن سے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی سوار ہو کر وہاں سے ہیرا سے لے کر حج کے لیے آتی ہے، اور اس کو راستے میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں. ایسا امن دنیا میں کہیں ڈھونڈنے کو بھی نہیں مل سکتا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ دین کی، اسلام کی ان برکتوں کی وجہ سے جن پر لوگ واقعی عمل کرنے لگے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کوئی انسان کسی کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا. بس وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی حد سے بڑے ہوئے ہیں. نماز قائم کرو، زکات دو، رسول کی اطاعت کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آ رہی ہے. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. سورت کے شروع میں فرمایا فرض کر دی گئی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ہم پر فرض ہے. لوگ عام طور پر قرآن کی بات مان لیتے ہیں، جب کوئی سنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے. تب آپ دیکھیے کہ جو بار بار تکرار آ رہی ہے کہ رسول کی بات مانو، تو یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ دل چاہے تو مانو اور دل چاہے تو نہ مانو، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس اپنے مقدمات نہیں لے کے جاتے تھے وہ دل کے چور تھے، ان کے اندر منافقت تھی. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، چھوٹے ہیں، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. یعنی بیڈ روم میں اچانک نہیں آ جائیں، اجازت اور پرمیشن کے ساتھ آئیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی ہیں. صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ انسان غفلت میں سو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے اگر کپڑا ہٹا ہوا ہے تو اچانک بچے ایسا سین نہ دیکھیں. دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کے وقت لباس مختصر ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم سونے کے لیے چلے جاتے ہو، تو اس وقت بھی چھوٹے بچے بھی نہ آئے اندر. تب آپ خود سوچئے کہ جب چھوٹے بچوں کو ممانعت ہے تو بڑوں کو دیکھنے کی کہاں سے اجازت، اور پھر اگر گھر میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے کی اجازت نہیں تو ساری دنیا میں فحش سین دیکھنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی سارا دن یہ پردہ نہیں ہے، مخصوص اوقات میں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے. جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، میچیور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہو, یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اب شادی نہیں ہو سکتی, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو, یعنی سیلف پروجیکشن نہ کریں, اپنے بیوٹی کو نہ دکھانے والی ہوں, خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا میک اپ وغیرہ. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اگرچہ رخصت ہے لیکن اس کے باوجود احتیاط اچھی ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ. اب ہوتا یہ تھا کہ چونکہ معذور, نابینا, بیمار اور اس طرح کے لوگ جو تھے, اس سوسائٹی میں رواج یہ تھا کہ جب لوگ خود کہیں جاتے تو چابیاں وغیرہ ان کو دے دیتے تھے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ کھانا چاہیں تو کھا لیں. لیکن بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ناپسندیدہ بات ہو, کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ جب کوئی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر داخل نہ ہو, یہ پیچھے حکم آ چکا ہے. کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پھر کوئی اور جانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی, تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مالک کی غیر موجودگی میں ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں. اسی طرح انسان کے کچھ قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جن کے اوپر حق ہوتا ہے انسان کا. مثلا آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار جن کا ذکر یہاں کیا گیا, تو ان کے گھر میں گئے ہیں, وہ گھر میں موجود نہیں, کھانا رکھا ہوا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ ہوتے تو آپ تب بھی کھا سکتے تھے, تو ان کی غیر موجودگی میں کھا سکتے ہیں, یعنی اس میں حرج نہیں. لیکن جو چیزیں انہوں نے انڈر لاک رکھی ہوئی ہیں یا وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, تو ان کو ڈھونڈ کے یا ان کو کھول کے ان کی تلاشی لے کے یا ان چیزوں کو کھانا, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ جو اکیلے کھانے کو ناپسند کرتے تھے, وہ کہتے تھے معیوب بات ہے کہ کوئی ہو یا اکٹھے ہو, سب کا انتظار کرے, اکٹھے ہو پھر ہی کھا سکتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورت فرمایا کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک جگہ اکٹھے ہو یا الگ الگ ہو, فیملی ٹائم اچھی بات ہے, لیکن اگر مجبوراً کبھی الگ الگ بھی کھانا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, اور یہ بھی آتا ہے اس کا معنی کہ اپنے آپ کو سلام کیا کرو. انسان جب کسی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو دراصل خود پہ سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی, بڑی بابرکت اور پاکیزہ, اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو دراصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے یہ حکم تھا, اور بعد میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں یا گھر میں جیسے بڑے ہیں جو کسی نظام کے ذمہ دار ہوں, تو جو ورکرز ہیں, جو نیچے کے لوگ ہیں یا والدین کے لیے بچے ہیں, وہ ان سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے ادھر ادھر یعنی کام کو نہیں چھوڑ دیں یا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے نہیں چلے جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, بس جب ان میں سے جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے چاہو اجازت دو, جس کو نہ دینا چاہو نہ دو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو, اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تم سب سے بلند ہے. ان کو اس طرح نہیں بلاؤ جیسے تم اپنے دوستوں کو بلاتے ہو یا اپنے جیسے اپنے ہم عمر لوگوں کو بلاتے ہو. اور پھر دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں, کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں, کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں, یعنی دنیا میں بھی اس پر مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے, یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ الفرقان, بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، خبردار کرنے والا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کی بجائے لفظ فرقان استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے۔ مثلا کوئی شخص قرآن عربی میں پڑھ لیتا ہے یا کوئی حافظ بن جاتا ہے، لیکن اس کے پاس فرقان نہیں ہوتا، اس کو اچھے برے کا فرق نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یعنی سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں قرآن مجید کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرقان ہے، اور اس کو سب تک پہنچا دو، لیکون للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، کوئی نئی کتاب تو آئے گی نہیں، یہی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی، اور اس کے بعد مسلمان امت کی ذمہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو پوری دنیا میں بانٹا جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، یعنی ایک اندازے سے بنایا، چاہے ستارے ہوں، سیارے ہوں، ان کا سائز، ان کا حجم، ان کا والیوم، سب کچھ اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق رکھا کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سورج اگر جہاں پر اس وقت زمین سے جتنے فاصلے پر ہے، اگر اسے تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو زمین کی ہر چیز جل کے رہ جائے، اور اگر تھوڑا سا بھی دور چلا جائے تو ہر چیز فریز ہو کر رہ جائے۔ تو یہ فاصلے بھی جو اللہ نے رکھے اور ان کے سائزز جو اللہ نے بنائے، ان سب کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اسے چھوڑ کر لوگوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہے، کریئٹر نہیں، کریشن ہے۔ تو جو کریشن ہے وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی خود جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سب پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی آئیں، اگر وہ خدا ہوتے یا وہ دوسروں کی قسمت بنا بگاڑ سکتے تو وہ خود کسی پریشانی کا شکار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے یہ توقع رکھتے ہیں وہ تو خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان سے تم توقعات کیوں رکھتے ہو؟ ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ان کے پاس اپنی حاجتیں کیوں لے کر جاتے ہو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں؟ اور اس اللہ کو چھوڑ کر جو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا؟ تو یہ انسان کی سراسر جہالت ہے کہ جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ جائے جہاں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ ان کے خیال میں رسول کو سپر ہیومن ہونا چاہیے، انسانوں والی کوئی ضرورت اس میں نہ ہو، پھر وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رہنمائی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے جس کو انسانوں کی فیلنگز ہی نہ پتا ہو، جس کی ضروریات انسانوں والی نہ ہو؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اب تو ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں تو ہم ان کو کیسے مان جائیں؟ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے تمہیں دے سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس کمی تھی تو اس نے اپنے رسول کو نہیں دیا, اس کی ایک حکمت تھی. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہوتا تو جن کے پاس نہیں وہ کہتے ہم اس دین کو کیسے فالو کر سکتے ہیں, کیونکہ رسول کے پاس تو سب کچھ تھا اس لیے وہ بڑی باتیں کرتے تھے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں اس لیے ہمیں اس دین کو یا اس طریقے کو فالو نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا, اس لیے ان کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرے اور انہوں نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی. فرمایا کہ وہ تو اس سے زیادہ بھی بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا تھا, بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, قیامت کو نہیں مانتے, اور جو گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے, اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے, یعنی ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے, اور جہنم کے تنگ اور تاریک جگہ پر ان کو ڈالا جائے گا, تو اپنی موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو لیکن موت نہیں آئے گی. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں یہ آج اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے ہیں, سب اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی سیدھے رستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات, ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بنائے, مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا, یعنی خوب دنیا دی, حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو, پھر تم اپنی شامت ٹال نہ سکو گے, کہیں سے مدد نہ پا سکو گے, اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے, بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے. یعنی اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں, بازار بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں, کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے. اصل بات یہ کہ بازار میں رہتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرے انسان. دراصل ہم نے تو تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا, وجعلنا بعدکم لبعد فتنا, ہر انسان دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا, تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے, ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان خواہ اس کا کتنا بھی قریبی عزیز پیارا ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے. مثلا قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد یہ سب بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے. اور عموماً انسان کو زیادہ دکھ بھی ان کی طرف سے پہنچتا ہے جن کے ساتھ پیار زیادہ ہوتا ہے, جن سے محبتیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ کیا ان رشتوں کو کاٹ کے رکھ دے؟ نہیں. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ کیونکہ صبر ہی کا امتحان ہے. یہ سچویشنز آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ٹیسٹ لے کے اس کے درجے اور بلند کر دے, یہ بھی اللہ کی مہربانی کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو کسی بھی قسم کی جو مشکل پیش آ رہی ہو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے اور ان رستوں پہ چلتے رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے, اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس لیے مبعوث کیا کہ میں تمہیں بھی آزماؤں اور تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو بھی آزماؤں جن کی طرف تمہیں بھیجا ہے. یعنی سب کی آزمائش ہے اور ہر شخص کی آزمائش مختلف طرح کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی چیز مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم.
جی, آج کے پورے پارے سے میں نے جو اپنے لیے سبق لیا ہے, سنس آئی ایم اے بزنس وومن, سکسس انسان کے لیے بہت ضروری, مطلب بزنس کے اندر ہو کسی بھی اس میں, دنیا کی سکسس کے لیے ہم لوگ بہت پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ آف پارا یہ بتا دیا کہ فلاح پا گیا وہ مومن جس نے نماز پڑھی خشوع خضوع کے ساتھ. تو مجھے اس بات نے بہت انسپائر کیا کہ جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں تو پورا ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور ہماری نماز بہت اچھی بہترین ہوتی ہے. جس طرح سے ایک بزنس کے لیے بھی آپ اپنے فوکس کے ساتھ پورا اپنا بزنس کو کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرتے ہیں, تو کوئی بھی چیز کی سکسیس کے لیے اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ سے جڑیں گے اور اس کے قرآن سے جڑیں گے تو ہمیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی وہ ہوگا. اور مومن کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل ہے اور وتھ فوکس اینڈ وتھ کمٹمنٹ, کیونکہ کوئی بھی بزنس کے لیے ایک ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنا, تو پھر ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کس طرح سے ریسپانسبلٹی سے نہیں لیں. یو نو لائک جو انہوں نے احکامات دے دیے ہمیں تو وہ ہمیں پورے کرنے ہیں, اور اس کو پورے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے لوگوں کو فیئر نکالنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فیئر ہمارے اندر آنا چاہیے, جو کہ ایک تقوا کا اور ایمان کا لیول. اور جو نور کی بات ہوئی وہ بھی بہت ہی مطلب بہترین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت آپ کا دل, جب بیسکلی ہمیں پیور ہارٹ لے کے جانا ہے نا, تو پیور ہارٹ کے لیے ہمیں سب کو معاف بھی کرنا ہے, درگزر بھی کرنا ہے, تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں گے. تو ساری چیزوں کا ایک کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سارا بتا دیا ہے کہ نماز, زکوٰۃ, تزکیہ اینڈ اسٹرگل اینڈ فوکسڈ وتھ ریسپانسبلٹیز. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سم اپ فار می. میں اپنی اصلاح کروں گی اس کو دیکھ کے جہاں جہاں میں لیکنگ ہوں, بیکاز ایوری بڈی نوز کہ کہاں وہ لیک کرتا ہے.
صحیح, یہ تو ریمائنڈر ہوتا ہے دراصل. جی بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم جانتے ہوتے ہیں, لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے بھول جاتے ہیں یا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں.
جی
یہ پڑھنا ہمارے لیے کیا دہانی اور سبق کا ذریعہ ہوتا ہے.
جی آج ماشاء اللہ جو قرآن پاک آپ نے بیان کیا اس میں جو سب سے بیوٹیفل آیت جس نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ آیت نور, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس پوری کائنات کا نور بتایا گیا. اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں, یعنی دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے, فزیکلی پرسیو کرنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل لائٹس ریکوائرڈ ہیں یا سورج کی روشنی چاہیے, لیکن اس دنیا کی ایک اور حقیقت ہے جس کو انسان کسی بھی طریقے سے نہیں پا سکتا, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے, انسان کو یہاں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کو وہ کیا خاص کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو کریٹ کیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے تقریباً 5000 سال تک دنیا کے بہترین دماغ ان تمام سوالات کا جواب پانے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ فائنلی انہوں نے اپنی ناکامی کا اظہار بھی کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا کی حقیقت اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ قرآن پاک کا نور اور سنت کا نور ہم نہ جانیں. یہ وہ روشنی ہے جو کہ ہمیں انیبل کرتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو ہم جانیں. جیسے کہ آپ نے پارے کے بالکل کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنائے گئے ہیں, آزمائش بنائے گئے ہیں. بظاہر حقیقت سے دیکھا جائے, آنکھوں کی روشنی سے دیکھا جائے تو لگتا ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہے, لیکن جب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے صبر کا امتحان لیا ہے. اور دراصل یہی وہ چیز ہے, یہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہی وہ انلائٹمنٹ ہے جو کہ قرآن و سنت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو مجھے آج یہ بات بہت کلیئر ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی ہے. شکریہ.
ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی بہترین سمجھ عطا فرمائے, اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو بہترین انجام عطا فرمائے. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسول الله معلمنا.